الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الشاهد الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سامعین گرامی میرے عزیزو دوستو اور بزرگو اور میری مسلمان ماؤں اور بہنوں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں ایک ملفوظ مجھے ملا جو بہت پسند بھی آیا وہ فرماتے ہیں کہ اور پسند بھی آیا اور اس سے انسان کو تسلی بھی ملی فرماتے ہیں کہ ہمارا کام ہے دعوت دینا ہمارا کام ہے اپنا کام کرنا باقی پھر آگے ہم دیکھ لیں کہ کتنے لوگوں نے اس کو سنا یا کتنے لوگوں نے اس کو قبول کیا یا کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے فرمایا کہ ہم اس کے پابند نہیں ہیں بلغ ما انزل الیک اللہ رب العزت نے تبلیغ کا حکم دیا تھا رسول اللہ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے بلکہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کڑھن اور درد تھا اللہ نے تسلی دی بار بار تسلی دینی پڑی اللہ کو کہ میرے محبوب یہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت دیتے ہیں آپ مزید ان کے بارے میں پریشان نہ ہوں آپ کی باتیں سن کر بھی قبول نہیں کرتے تو آپ جو غمگین نہ ہوں اور یہ ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے تو بہرحال پیچھے گزشتہ سے پیوستہ جو دن میں ہم نے موضوع چلایا تھا اسی موضوع سے ملتا جلتا آج کا موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو تخلیق کا شاہکار بنایا. خود فرمایا, خود بنانے والے نے خود بتایا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا. احسن اسم تفضیل کا صیغہ ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے خوبصورت, سب سے حسین اور سب سے بہترین بنا کر ہم نے اس انسان کو پیدا کیا. پھر اللہ رب العزت نے انسان کے اندر عقل کا نور عطا کیا ہے انسان کو. اس عقل کے ذریعے سے انسانوں میں سوچنے کے زاویے مختلف ہیں. ایک گھر کے اندر گھر کے جو افراد ہوتے ہیں ان میں کچھ کی رائے ایک ہوتی ہے, کچھ کی رائے دوسری. اسی طرح ایک خاندان میں جو افراد ہوتے ہیں کچھ کی رائے ایک ہوتی ہے, دوسرے کی دوسری. ایک محلے میں بیٹھے ہوئے لوگ کچھ کی رائے ایک ہوتی ہے, دوسرے کی دوسری رائے ہوتی ہے. تو ہر آدمی کی اپنی سوچ ہے. یہ اختلاف آرا یہ ایک فطری چیز ہے, اور لیکن یہ اختلاف ہر چیز میں ہے. اگر ایک مذہب والے ایک چیز پر متفق ہیں تو دوسرے مذہب والوں کی الگ رائے. اگر ایک شہر والے ایک چیز پر متفق ہیں دوسرے شہر والوں کی دوسری رائے ہے. ایک ملک والے ایک چیز پر متفق ہیں تو دوسرے ملک والے الگ رائے رکھتے ہیں. اسی طرح ایک قوم والے اگر ایک چیز پر متفق ہیں تو دوسری قوم اس سے الگ رائے رکھتی ہے. تو یہ مختلف الآرا یہ انسانیت کا یہ جم گھٹا, لیکن ایک چیز پر سب متفق ہیں. اس وقت ساری انسانیت ایک چیز پر متفق ہے, اور وہ متفق اس بات پر ہے کہ اس وقت سب یہ کہتے ہیں کہ فساد ہے, بے چینی ہے, اطمینان نہیں ہے, سکون نہیں ہے. ایک عالمگیر فساد کا شکار ہے پوری انسانیت, عالمگیر فساد کا شکار ہے پوری انسانیت. اس پر سب کا اتفاق ہے. اس پر آپ کسی سے پوچھیں وہ کہے گا جی سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, بے چینی ہے. تو یہ ایک نقطہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے. اور اب سب اس مسئلے کے حل میں لگے ہوئے ہیں, چاہے عربی ہو, چاہے اجمی ہو, چاہے گورا ہو, چاہے کالا ہو, چاہے ایک پاکستان والے, چاہے یورپ والے, سب یہ چاہتے ہیں کہ یہ فساد ختم ہو, اطمینان اور سکون اور چین کی زندگی انسان گزار سکے. اس کے لیے سب کوشاں ہیں. ہر کوئی اپنی اپنی سوچ, اپنے اپنے زاویے اور اپنے اپنے نظریے کے تحت وہ اس کے لیے محنت کر رہا ہے. اب فساد کا حل کیا ہے اس میں ہر گھر آدمی مصروف ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے, یہ فساد کی جو جڑ ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں. ایک لطیفہ یاد آ گیا, کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی دن کے وقت میں, دوپہر کے وقت میں اپنے گھر کے دروازے کے باہر کچھ ڈھونڈ رہا تھا. تو کافی دیر سے لگا ہوا تھا, تو پڑوسی نے سوچا بیچارہ کافی دیر سے جو ہے وہ تلاش کر رہا ہے, چلو جی ہم بھی ذرا اس کی مدد کر لیں. پوچھا بھائی کیا گم ہو گیا؟ اس نے کہا سکہ گم ہو گیا, بڑا قیمت سونے کا سکہ تھا. کہا چلو بھائی قیمتی چیز ہے, پڑوسی ہے, اس کے ساتھ تعاون کر لیتے ہیں. ایک پڑوسی آیا, وہ بھی ڈھونڈنے میں لگ گیا, دوسرا بھی آیا, تیسرا بھی آیا. دیکھم دیکھی میں بہت بڑا مجموعہ, جگہ اتنی نہیں تھی جتنے لوگ جمع ہو گئے, ڈھونڈ رہے ہیں. سب کہہ رہے بھائی کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہہ رہے سکہ ڈھونڈ رہے ہیں. قیمتی سکہ تھا, سونے کا سکہ گم ہو گیا. سب نے جب دیکھا کہ یہاں تو قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے, اگر ہوتا تو ضرور مل جاتا, آخر مل نہیں رہا, کیا وجہ ہے؟ تو اس سے پوچھا کہ بھائی اللہ کے بندے اتنے سارے لوگ تلاش کر رہے ہیں لیکن سکہ نہیں مل رہا, اگر سوئی بھی ہوتی تو شاید مل جاتی, یہ تو اتنا بڑا سکہ ہے نہیں مل رہا. تو واقعتاً آپ کا سکہ یہیں گرا ہے یا کہیں اور گرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اصلاً سکہ تو گھر کے اندر گرا تھا, لیکن گھر میں اندھیرا تھا, باہر ذرا روشنی تھی, تو میں نے سوچا کہ تھوڑا باہر تلاش کر لیتا ہوں. تو میں نے سوچا سکہ اندر گرا ہے اور تلاش باہر کر رہا ہے, اور ایک نہیں پوری قوم اس کے ساتھ ہے, یہ قیامت تک بھی ڈھونڈتے رہیں تو ان کو سکہ نہیں ملے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ جہاں گرا ہے وہاں تلاش ہی نہیں ہو رہی. تو جو حل ہے اس کی طرف کوئی جا نہیں رہا, اور اس طرح حل نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح آج پوری انسانیت سکون اور اطمینان کی متلاشی ہے, اور اس فساد عالمگیر کو ختم کرنے کے در پہ ہے. لیکن اس کا جو اصل حل ہے, وہ اصل حل وہ کسی کو ابھی تک نہیں ملتا, اور ملتا ہے تو کوئی اس کے علاج کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. یہ اس سکے والے کی طرح جس کا گھر میں کے اندر سکہ گرا تھا, باہر تلاش کر رہے ہیں, یہ پوری زندگی تلاش کرتے رہیں گے, ان کو کچھ ملے گا نہیں. تو اب چنانچہ ہر انسان نے اپنی سوچ کے مطابق اب اس کا حل ڈھونڈا. کسی نے سوچا کہ بھائی آج روشنی کی دنیا ہے, اب اس کا حل ڈھونڈیں. کسی نے کہا جی یہ جو فساد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اقتصادی حالات خراب ہیں. اگر معاشی اعتبار سے انسان مستحکم اور مضبوط ہو جائے گا تو یہ فساد ختم ہو جائے گا, سکون اطمینان آ جائے گا. چنانچہ لوگوں نے معاش کو اور اقتصاد کو اپنا ہدف بنا کر, کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جو اپنے ہدف کے حاصل کرنے میں بظاہر کامیاب بھی نظر آ رہے ہیں, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ معاشرہ جہاں اقتصادی ترقی یافتہ ممالک جو کہلاتے ہیں ترقی پذیر نہیں, لیکن وہاں پر بھی جا کر دیکھیں گے تو لوگ اسی عدم اطمینان اور بے چینی کا شکار ہیں. وہاں پر بھی کسی کو اطمینان اور سکون نہیں ملا, حالانکہ اقتصادی اعتبار سے انسان مضبوط اور مستحکم ہے. تو وہاں پر بھی لوگ بدمستیوں میں مشغول ہو گئے. جب پیسہ آ گیا تو اور بھی زیادہ فتنہ اور فساد آیا, اور لوگ مزید جو ہے وہ بدمستیوں میں مبتلا ہو کر دنیا میں فساد کا سبب بن گئے. کسی نے سوچا کہ اس عالمگیر فساد کا حل, اطمینان اور سکون اگر چاہتے ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم تعلیم عام کر دیں. چنانچہ انہوں نے تعلیم پر زور دیا, اور تعلیم کو اپنا ہدف اور اس مسئلے کا حل سمجھ کر انہوں نے جو ہے نا اس پر توجہ دی. چنانچہ آپ دیکھ لیں جس معاشرے میں ایجوکیشن 100% کے قریب پہنچ چکی ہے, وہاں پر بھی ہمیں فسادی فساد نظر آ رہا ہے. علم کو لوگوں نے بزنس بنا دیا, اور ایجوکیشن تو ہے لیکن پھر بھی سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہو سکا. وہی انسان پریشان ہے, وہی حیران ہے, وہی عدم سکون اور بے چینی کا شکار ہے. کسی نے سمجھا کہ بھائی یہ جو فساد ختم ہوگا یہ قاعدے اور قانون اور ضابطے سے, قانون سازی کی جائے بہترین, اور ضابطے بنائے جائیں اور پھر اس پر سب کو عمل کرایا جائے. دنیا میں ایسے بھی ممالک ہیں جن کے قانون سازی کو دنیا ضرب المثل کے طور پر لیتی ہے, لیکن وہاں پر بھی جا کر ہم نے دیکھا کہ وہاں انسان کے اس فساد میں کوئی ذرے برابر کمی نہیں. وہاں پر بھی انسان پریشان ہے, وہاں پر بھی بے سکونی ہے, وہاں پر بھی اتنے سارے قاعدے اور ضابطے بنانے کے باوجود, اور صرف بنائے نہیں ان کو نافذ بھی کر کے دکھایا, پھر بھی چوری ختم نہیں ہوئی, پھر بھی ڈاکہ ختم نہیں ہوا. ہر چوراہے ہر دروازے کے سامنے کیمرہ لگایا, ہر گلی میں سپاہی کھڑا کر دیا, پھر بھی یہ انسان ہے کہ سنبھلنے کو نہیں, اور اس کو اطمینان اور سکون نہیں مل رہا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ ساری محنتیں ہو رہی ہیں, لیکن ساری محنتیں اس آدمی کی طرح ہو رہی ہیں جو آدمی گھر سے کے باہر سکہ تلاش کر رہا تھا اور اس کا گھر کے اندر سکہ گم ہو گیا تھا. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, یہ ساری چیزیں, مسئلے کا حل پہلے مرض کی تشخیص ہوگی, پھر آپ اس کا علاج کریں گے تو کہیں نہ کہیں جا کر وہ کا اثر کرے گا. لیکن جب مرض کی تشخیص ہی نہیں ہے اور مرض کی صحیح تعین نہیں ہو سکی, تکے اور اندازے پر علاج کریں گے تو وہ دوائی فائدے کے بجائے مزید نقصان کا ذریعہ اور سبب بن جایا کرتی ہے. آج ہم نے اتنے سارے حل ڈھونڈے اور اس حل میں لگ بھی گئے, لیکن پھر بھی انسان کو سکون اور اطمینان نہیں ملا. اس کی وجہ یہ کہ فساد کا جڑ کوئی اور نہیں تھا, فساد کا جڑ خود انسان تھا. انسان انسان نہیں بنا, انسان اندر سے انسان نہیں ہے, تو اس لیے اب انسان کے لیے آپ اس کو کتنی بھی تعلیم دے دیں, گدھے کو کتنا بھی تعلیم یافتہ بنا دیں, گدھا تو گدھا ہی رہے گا, انسان اندر سے انسان نہیں بنا. آپ اس کو گدھے کو ایسی کے ماحول میں رکھیں, مہذب معاشرے میں رکھیں, تو پھر بھی وہ اپنے گدھے کا گدھا ہی رہے گا. تو یہ انسان اندر سے انسان بنا نہیں, یہ اندر سے درندہ بنا ہوا ہے. اس کو آپ کتنی بھی تعلیم دے دیں, اس کو آپ کتنی بھی معاشی ترقی دے دیں, اس کو آپ کتنی بھی قانون سازی کے اندر جو ہے وہ چلانے کی کوشش کریں, لیکن چونکہ اندر سے درندہ ہے تو یہ انسان کبھی بھی نہ خود سکھ سے رہ سکتا ہے, نہ دوسروں کو اس سے کوئی سکون اور اطمینان حاصل ہو سکتا ہے. تو تمام مسائل کا کی جڑ وہ ہے انسان کا اپنا اندر, انسان کا دل. انسان کا دل ہی انسان نہیں بنا, وہ نہیں سدھرا, تو اس وجہ سے معاشرے میں جو ہے وہ ہر وقت ہر جگہ فساد ہی فساد ہے. آپ دیکھ لیں اس دنیا میں سب سے مثالی, سب سے تاریخی اگر کوئی وقت گزرا ہے تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا وقت گزرا ہے, اور ان میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت. یہ وہ وقت تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم پر تشریف لائے, اس قوم پر محنت کی جن پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, اور جو پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سال ایک دوسرے سے لڑائیاں لڑ کر ایک دوسرے کی نسلیں ختم کر دیا کرتے تھے. معمولی معمولی باتوں پر ساٹھ ساٹھ سال ان کی لڑائیاں چلیں. ایسی قوم جس پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر محنت فرمائی. وہ نہ معاشی محنت تھی کہ معاشی ترقی تھی, وہ نہ کوئی قانون سازی کا دور تھا, اور نہ ہی میرے دوستو بزرگو کوئی دنیاوی جدید علوم اور فنون حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام کو سکھائے. ایک ہی چیز پر محنت کی, اور وہ صحابہ کرام کی دلیں تھیں, ان دلوں پر محنت کی. یہ جب دلیں انسان کی سدھر گئیں, اور اصل بیماری کہ یہی تھی جب انسان انسان بن گیا تو پھر لوگوں کو کہنا پڑا خود نہ تھے جو راہوں پر اوروں کے ہادی بن گئے, یہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. خود نہ تھے جو راہوں پر اوروں کے ہادی بن گئے, یہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ وہ قوم تھی جس پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, لیکن یہی پوری دنیا کی سب سے بڑی فاتح قوم بن کر دنیا پر ابھری. یہی بکریاں چرانے والا عمر اور دنیا کا سب سے بڑا فاتح بن کر سامنے آیا, اور آج بھی اس کی قانون سازی, اس کے انداز حکمرانی کو دنیا کا کافر بھی اپنے لیے ایک ضابطے اور قانون کے طور پر استعمال کرتا ہے, اور ضرب مثال کے طور پر اس کی حکمرانی کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں. تو یہ کیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کی معاشی اعتبار سے ان پر محنت کی, نہ علوم اور فنون کے اعتبار سے ان پر محنت کی, نہ قانون سازی اور نظام پر کوئی محنت ہوئی, ایک چیز پر محنت کی. نبیوں کی محنت کا میدان انسانوں کی دلیں ہوا کرتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان انسانوں کی دلوں پر محنت کی. جو انسان اندر سے بگڑا تھا وہ اندر سے جب سدھر گیا تو پھر خود بھی سکون, سراپا سکون بن گیا, اور پوری کائنات کے لیے بھی سکون کا ذریعہ بن گیا, فساد ختم ہو گیا. یہ تاریخی ایک مثال ہے, یہ ایک نظیر ہے, یہ ایک نمونہ ہے اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے رکھا کہ لوگوں تم معاش میں لگے ہو کہ میری معاش صحیح ہو جائے گی تو میں سکون حاصل کر لوں گا. آپ مجھے بتائیں حضرات صحابہ کرام کی جو ہے وہ معاشی اعتبار سے کیا تھے, بلکہ انہوں نے تو سب کچھ لٹا دیا, جو تھا وہ بھی لٹا دیا. یہاں تک کہ یہی افطار کا مسئلہ آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی کو روزہ افطار کروائے گا اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی, اور اللہ رب العزت اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیں گے, اور روزے دار کے برابر اس کو ثواب ملے گا. تو صحابہ کرام تو بیچارے معاشی اعتبار سے اتنے کمزور تھے کہ کہنے لگے لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہے کہ ہم جا کر جو ہے وہ روزے دار کو کھلائیں اور پلائیں, ہمارے پاس نہیں ہے اتنا. اب آپ نے اتنا بڑا ثواب بتا دیا, ہم تو محروم ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اگر پانی کے گھونٹ سے اور کھجور کے ذرے سے بھی اگر روزے دار کا روزہ کھلوا افطار کروایا تو اللہ رب العزت اس پر بھی تمہیں یہی اجر دیں گے. تو یہ حال تھا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کے دل یہ اصل بیماری کی جڑ ہے. مچھلی جب خراب ہوتی ہے تو سر کی طرف سے خراب ہوتی ہے, سڑنا شروع کرتی ہے تو سر کی طرف سے سڑنا شروع کرتی ہے. انسان جب خراب ہوتا ہے تو پہلے اس کا دل خراب ہوتا ہے, پہلے دل اس کا دل جب خراب ہوتا ہے تو پھر انسان, انسانیت تو کیا کائنات کے, پھر ایک مچھلی پورے تالاب کے کو خراب کر دیتی ہے, اسی طرح ایک انسان پورے معاشرے اور پورے نظام کے لیے درد سر بن جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ, اور تاریخ گواہ ہے, درندوں نے انسانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اس انسان نے انسانوں کو پہنچایا. درندوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جو ہے انسان کے خون کے پیاسے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم میں فرمایا کہ جب انسان جب بگڑتا ہے تو بلہم انام اولائک کل انام بلہم ازل, تو یہ انسان درندوں سے بھی گیا گزرا بن جاتا ہے, کیونکہ درندے بھی اتنا نقصان نہیں کر سکتے جتنا انسان نقصان یہ انسان کرتا ہے جب بگڑ جاتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اس کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان فی الجسد لمزغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. فرمایا خبردار, انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا انسان اور انسانی جسم صحیح ہو جاتا ہے, جب وہ فاسد ہو جائے خراب ہو جائے تو پورا انسان خراب اور فاسد ہو جاتا ہے. فرمایا الا وہی القلب, خبردار وہ دل ہے, دل اگر صحیح ہو جاتا ہے تو پورا انسان, پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے, اگر دل خراب ہو جاتا ہے تو پورا انسان خراب ہو جاتا ہے. تو لہذا یہ جو فساد بپا ہے اس کا سبب زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, یہ جو خشکی اور تری میں فساد بپا ہے, اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا سبب اور اس کی وجہ خود انسان ہے. انسان کے فاسد ہونے کی وجہ سے آج خشکی میں بھی فساد بپا ہے اور تری میں بھی فساد بپا ہے. تو بہرحال میرے بھائیو دوستو بزرگو, فساد کی جڑ ہمیں پتا چلی وہ یہ ہے کہ انسان کا دل ہے, خود انسان اور انسان کے اندر بھی جو فساد کی جڑ ہے, جو بیماری ہے وہ دل ہے. جب تک اس دل پر محنت نہیں ہوگی اس دنیا میں کوئی انسان چین اور سکون نہیں حاصل کر سکتا, نہیں حاصل کر سکتا. دلوں پر جب محنتیں ہوتی ہیں تو پھر یہی جو دوسروں کے چین اور سکون کو چھین لیا کرتے ہیں اور برباد کیا کرتے ہیں, پھر یہی لوگ دوسروں کے چین اور سکون کا ذریعہ بن جایا کرتے ہیں. بہرحال دلوں پر محنت یہ اصل چیز ہے, اور جس کی طرف آج انسان توجہ نہیں دے رہا, اپنے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں, منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں, جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گیا. ساری دنیا کے عیب تو مجھے نظر آ رہے ہیں اور وہ دوربین لگا کر میں دیکھ رہا ہوں, لیکن میرے سینے میں کتنے عیب ہیں یہ کبھی میں نے سوچا بھی نہیں, میں نے ادھر کبھی جھانک کر بھی نہیں دیکھا, کبھی خلوت میں بیٹھ کر میں نے دیکھا بھی نہیں کہ میرا کیا حال ہے. اور یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے. علماء نے لکھا ہے جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کے عیب اس کی نظروں میں چھپا دیتے ہیں اور دوسروں کے عیب اس کے سامنے کھول دیتے ہیں, اور جب اللہ کسی سے راضی ہوتے ہیں تو اپنے عیب اس کی اپنی نظروں کے سامنے کھول دیتے ہیں. پھر انسان ان کی اصلاح میں اتنا لگ جاتا ہے کہ دوسروں کے عیبوں کی طرف نگاہ نہیں ہوتی. پھر آدمی کہتا ہے کہ عیب عیب نہ کہو, سب عیب دار ہیں, بے عیب وہ ہے جو سب کا پروردگار ہے. پروردگار, یہ دلوں پر محنت ہونی چاہیے, دلوں پر, تب جا کر انسان سدھرے گا. امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے اور سید تھے, خوبصورت بھی تھے اور حسین اور جمیل بھی تھے, اسی طرح ان کی طبیعت اور مزاج میں بڑی نزاکت اور طبیعت میں انتہائی نزاکت تھی. چنانچہ جب ان کا جنازہ اٹھا, ان کو غسل دینے والوں نے جب دیکھا کہ حضرت کے کندھے پر کالے نشان پڑے ہوئے ہیں, حضرت کے کندھے پر کالے نشان پڑے ہوئے ہیں, تو لوگ حیران ہو گئے, اتنے مضبوط قسم کے کالے نشانات ہیں اور یہ کس چیز کے ہیں, سمجھ میں نہیں آیا. اب حضرت کو یہ نشان کہاں سے, لیکن سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال غسل دے دیا, کفن پہنا لیا, جنازے کی نماز ہو گئی, تدفین کا مرحلہ بھی ہو گیا اور یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ مرحلہ کیا ہوا. اچانک گھروں سے رونے کی آواز آنے لگی, لوگوں نے کہا کیوں رو رہے ہیں, کہا کہاں گیا وہ انسان جو رات کے اندھیرے میں ہمارے گھروں کا پانی بھر کے جایا کرتا تھا, کہاں گیا وہ انسان جو ہمارے گھروں کا کام کیا کرتا تھا. پھر جا کر پتا چلا امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے کندھے پر یہ جو نشانات تھے یہ پانی بھرنے کے تھے, اور حضرت اپنے گھر کا نہیں, یہ دوسری یتیموں اور بیواؤں اور غریبوں کے گھروں کا جا کر رات کے اندھیرے میں پانی بھرا کرتے تھے. کسی کو پتا تک نہیں چلا کہ حضرت یہ کام کرتے ہیں, نہ پڑوسیوں کو پتا چلا, نہ گھر والوں کو پتا چلا, اور نہ ہی ان لوگوں کو پتا چلا جن کے گھروں کا پانی بھرا کرتے تھے. لیکن جب وہ نہیں آئے تو پھر گھروں سے آوازیں آئیں, پھر پتا چلا کہ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ تھے جو لوگوں کے گھروں کا اندھیری راتوں میں پانی بھر کر جایا کرتے تھے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگو, انسان جب اندر سے سدھرتا ہے, اندر سے صحیح بن جاتا ہے, تو اس طرح پھر دوسروں کے اندر دوسروں کے لیے بھی سکھ چین کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور پھر جب انسان اندر سے سدھرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے وہ مثالیں بھی ہمیں دکھائیں کہ بکری کی ایک سری ہے وہ سات گھروں سے گھوم کر دوبارہ واپس آ جاتی ہے. ہر آدمی کی نظر, ہر آدمی کی سوچ, ہر آدمی کے نظریہ یہ ہے کہ میں بھی کھا لوں گا لیکن ختم ہو جائے گا, اچھا یہ کہ میرا پڑوسی میرا بھائی اس کو کھا لے تو مجھے ذرا زیادہ سکون ملے گا. پھر خود کے کھانے میں اتنا سکون نہیں جتنا مسلمان بھائی کے کھانے میں سکون ملتا ہے, کہ وہ پھر سات گھروں سے, ہر آدمی نے یہ سوچا سات گھروں سے گھوم کر بکری کی سری دوبارہ اصل آدمی کے پاس آ گئی. تو یہ ہے اندر سے انسان جب بنتا ہے تو پھر یہ مثالیں انسان قائم کرتا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی, آج ہم ایک دوسرے کی عزت اچھالنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے, ہم کسی کے عزت نفس کو مجروح کرنے کے لیے ہم کوئی کسر نہیں چھوڑتے, کسی کا عیب نظر آئے تو اس کا ڈنڈورا پیٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مجلس میں ایک آدمی کا وضو ٹوٹ گیا, ایک آدمی کا وضو ٹوٹ گیا. اب جب وضو ٹوٹا تو اب اعلان کر دے بھائی جس کا وضو ٹوٹا ہے جائے جا کر وضو کر کے آ جائے, تو اس بیچارے کا عزت نفس مجروح ہو جاتا ہے. عزت نفس آج بھی بہت سارے معاشرے میں, آج ہمارے شہری ماحول میں تو اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا. ہمارے دوست ہیں کوہستانی ہمارے ساتھ پڑھے, انہوں نے کہا ہمارے یہاں اگر کسی کے سامنے آواز نکل جائے تو کئی دنوں تک گھر میں گھس جاتے ہیں, باہر نہیں نکلتے شرم کے مارے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کسی کا وضو ٹوٹ گیا. اب وضو کون کرے جی, جو کرے گا وہ پتہ چل جائے گا, پتہ چل جائے گا کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی چلو ہم سب چل کے وضو کر لیتے ہیں پھر آ کر بیٹھ جاتے ہیں, چلو ہم سب وضو کر لیتے ہیں تاکہ اس مسلمان پر پردہ رہے, اس مسلمان پر پردہ رہے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگو, یہ شریعت دیکھیں کتنا انسان کی عزت نفس کا خیال رکھتی ہے. میں نے ابھی پچھلے دنوں مسئلہ بتایا, کسی آدمی کا دوران جماعت صفوں میں کھڑا ہوا ہے وضو ٹوٹ جائے تو شریعت نے کیا کہا, ناک پر ہاتھ رکھ لیا. حالانکہ ناک پر ہاتھ رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ نکسیر آ گئی ہے, اس کو نکسیر نہیں آئی, اس کی تو ہوا نکل گئی, لیکن شریعت نے کہا تو ایسے نکلے گا, ہو سکتا ہے تیری عزت نفس مجرو ہو. ویسے تو دھوکہ دینا اور ظاہراً بھی کسی ایسا تاثر دینا جو حقیقت کے خلاف ہو وہ ناجائز ہے اور حرام ہے, لیکن یہاں شریعت خود بتا رہی ہے کہ انسان تیری عزت نفس مجھے زیادہ محبوب ہے, لہذا اب تجھے نکسیر نہیں آئی لیکن پھر بھی ناک پر ہاتھ رکھ کے نکل جا تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ تیری نکسیر آئی ہے, اور تو جا کر وضو کر کے پھر نماز میں شریک ہو جا. اس انسان کی عزت نفس شریعت مطہرہ کو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کتنی زیادہ مقدم ہے, کتنی زیادہ مقدم. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا جب انسان کے دلوں پر محنتیں ہوتی ہیں تو پھر دنیا نے وہ مثالیں بھی دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا مہمان ہے, اس مہمان کو کون لے جائے گا رات کو اپنے پاس ٹھہرائے گا بھی اور کھانا کھلائے گا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں اس کو اپنے گھر لے جاؤں گا. یہ پتہ نہیں تھا گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے, لیکن اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا, فرمایا رسول اللہ یہ مہمان میرا ہے. چنانچہ اس مہمان کو لے کر گھر میں گئے اور گھر میں جا کر پوچھا کہ مہمان کو بٹھا کر گھر میں پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے. گھر والوں نے کہا تھوڑا سا ہے, وہ شاید بچوں کے لیے ہی پورا ہو سکے. تو گھر میں کہا کہ دیکھیں مہمان آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے, ایسے کریں بچوں کو ذرا تسلی دے کر بہلا پھسلا کر سلا دیں اور پھر یہ کر لیں کہ کھانا رکھ لینا, لیکن جب کھانا شروع کر لیں, اب ظاہر ہے کھانا اتنا تھا, یا اگر میں مہمان کے ساتھ کھاتا ہوں تو مہمان کا پیٹ نہیں بھرے گا, اور ظاہر ہے کہ میں مہمان کے سامنے بیٹھ کر نہ کھاؤں اور مہمان اکیلا کھائے, یہ آداب کے بھی خلاف ہے, اور شاید کہ مہمان اس طرح دل کھول کر نہ کھا سکے. اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب کھانا بچے سو جائیں, آپ مجھے کھانا دے دیجیے گا, میں کھانا مہمان کے سامنے رکھ دوں گا, اور جب کھانا شروع ہو جائے تو آپ بتی کو چراغ کو گل کر دیجیے گا. میں بظاہر مہمان کو یہ تأثر دیتا رہوں گا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں, اس طرح مہمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لے گا تو ہمیں اطمینان اور سکون ہو جائے گا. چنانچہ گھر والوں نے اسی طرح ہی کیا. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, جن کے دلوں پر محنت ہوتی ہے پھر وہ اس طرح کی مثالیں پیش کرتے ہیں, پھر وہ خود نہیں کھاتے دوسروں کو, ان کو خود کھانے میں اتنا سکون. آج کیا ہے, آج یہ رمضان کا مہینہ ہے, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ ایسا لگتا ہے جیسے ہم کافروں کے ملک میں بیٹھے ہیں. عجیب ماجرا ہے, ہر اعتبار سے, ہر زاویے سے دیکھو, ہر زاویے, ہر ایک دوسرے کو ذبح کر. رمضان تو سہولتوں کا مہینہ, جس میں فرمایا اپنے غلام پر بھی آسانی کرو, اپنے غلام پر بھی کام میں جو ہے وہ نرمی کرو, اور یہاں پر تو یہ کہ چیزوں کی قیمتیں دیکھو, اللہ علیہ باللہ, یعنی جس قیمت پر اب عام, جس قیمت پر وہاں عام والے بیچ رہے ہیں اس سے چار گنا پانچ گنا قیمت پر ہم یہاں خرید رہے ہیں. یعنی خدا کا خوف نہیں, یہ کوئی کافروں کے ملک میں ہم رہ رہے ہیں. یہ جو بیچنے والے ہیں, یہ بیچنے والے تو چلو ان غریبوں کو مہنگا ملا, لیکن منڈی سے لے کر یہاں تک کا جو پورا سلسلہ تھا اس میں کوئی کافر بیٹھے ہیں, مسلمان بیٹھے ہیں, لیکن دلوں پر محنت نہیں ہوئی تو انسان کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان کو پتا ہے رمضان ہے, سارے خریدیں گے, مہنگا کر دیا, مہنگا کر دیا. اب دنیا کا کوئی نظام, آپ ہر چیز حکومت پر ڈالے جا رہے ہیں, حکومت پر, حکومت کیا کر سکتی ہے. جب تک انسان کی دلوں پر محنت نہیں ہوگی یہ فساد ختم نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. اب یہ لائٹ کا ایشو دیکھیں, لائٹ کا, محرم میں تو لائٹ نہیں جاتی, ربیع الاول کے دنوں میں لائٹ نہیں جاتی, رمضان کی پہلی تاریخ سے مسئلہ. ہم حیران ہیں کہ یہ کیا نظام ہے, یا تو ہماری بدعمالیاں ہیں یا تو یہ کیا سوچ ہے, کیا نظریہ ہے. بہرحال میرے بھائیو دوستو بزرگو, تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ انسان پر محنت ہو, انسان پر. یہ بے شمار اور بھی اس طرح کی مثالیں ہیں جو وہ واقعات ہیں جن کی میں لسٹ بنا کر آیا تھا, لیکن بہرحال میرے بھائیو دوستو بزرگو, تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی تمام بیماریوں کی جڑ اور تمام مسائل کا حل ہے انسان انسان بن جائے, اور انسان انسان بنے گا اس گوشت کے لوتھڑے پر محنت کی وجہ سے, اور یہ گوشت کا لوتھڑا بنے گا دین پر آنے سے. یہ بھی ذہن میں رہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور خوف خدا جب تک اس کے اندر نہیں ہوگا تب تک یہ دل سدھرے گا نہیں, اور تب تک دنیا کا فساد جو عالمگیر فساد ہے اس کا کوئی حل نہیں آئے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب